بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ہاٹ نیوز لے کر ایک بار پھر سلیم صافی حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع آج کا نہیں بلکہ عصر حاضر کا ہاٹ نیوز, یعنی سب سے گرم ایشو, وہ یہ کہ کیا اسلام جہاد یا ہتھیار کے ذریعے پھیلا ہے یا کہ پھر دعوت کے ذریعے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوپ بینیڈکٹ کے بیان نے ایک بار پھر اس ایشو کو عالمی سطح پر تازہ کر دیا ہے. گفتگو کے لیے ہم نے جو زحمت دی ہے اس اہم موضوع پہ عالم اسلام کے دور حاضر کے نامور مذہبی اسکالر اور عالم جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کو. جاوید صاحب, سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, اسلام کا ہتھیار کیا ہے, تلوار یا دعوت؟
سلیم صاحب, اس معاملے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اسلام کا ہتھیار ازل سے دعوت ہی رہی ہے. میں اس بات کو واضح کرنے سے پہلے ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ جب ہم اسلام کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ مذہب یا وہ دین ہے جس کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی صدی میں انسانیت کو دی. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اسلام کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ اسلامی کی دعوت لے کر آئے. قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے. وہ ایک جانب یہ اعلان کرتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ اصرار کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس دین کا نام بھی ہمیشہ سے یہی رہا ہے. پھر اس پر اصرار کرتا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, قیامت میں اس کے علاوہ کسی دین کو اللہ تعالیٰ قابل قبول ہی نہیں سمجھیں گے. پھر اس کے بعد اس کی پوری تاریخ بتاتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, کہ یہ دین ہم نے جو آپ کو دیا ہے, یہی ہم نے نوح کو دیا, یہی ابراہیم کو دیا, یہی موسیٰ کو دیا, یہی عیسیٰ کو دیا علیہ السلام. اور اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس دین کے بارے میں ان میں سے ہر ایک کو یہ نصیحت کی تھی کہ وہ اس دین پر پوری طرح قائم رہیں اور اس میں کوئی تفرقہ برپا نہ کریں. تو پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ اسلام کوئی چھٹی صدی میں لایا ہوا دین نہیں ہے, بلکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت کی پوری تاریخ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے, اس کی پوری تاریخ بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے, اور دنیا بھی اس کی گواہ ہے کہ یہ ہمیشہ دعوت ہی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا گیا ہے. آپ بائبل کا مطالعہ کریں, وہ بھی دعوت ہی کی کتاب ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو وہ صراحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ یہ خدا کا راستہ ہے, اس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو. اور یہ دعوت کیسے دو؟ پہلی بات یہ کہ یہ حکمت کے ساتھ, یعنی استدلال کے ساتھ, دانش کے ساتھ آپ بات بیان کریں, لوگوں کے سامنے اپنی بات دلیل کے ساتھ رکھیں, ان کی بات سنیں. پھر اس کے بعد کہا ہے کہ اگر کسی وقت دوسرے کی طرف سے ہٹ درمی کا سامنا کرنا پڑے تو موعظہ حسنہ سے کام لو, یعنی کہا کہ تلوار اٹھا لو, یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ اس کو توجہ دلاؤ. اور پھر اس کے بعد مزید وضاحت کر دی ہے کہ اگر کہیں کوئی اختلاف ہو جائے, مجادلے کی نوبت آ جائے, مباحثے کی نوبت آ جائے, تو جادل ہم بلتی ہے آسن, آپ اپنی طرف سے کوئی زیادتی کی بات نہیں کریں گے بلکہ بہت اچھے اسلوب میں اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھیں گے.
درست, قرآن میں یہ چیز بھی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہی بھی ہے کہ وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون, یہ اس طرح کہ ان کے ساتھ لڑو, جہاد کی تلقین ہے, لڑنے کی تلقین ہے.
جی, میں اسی کے بارے میں وضاحت کرنے والا تھا کہ قرآن مجید نے دعوت کے لیے تو بار بار یہی بات کہی, یہاں تک کہ اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ صرف نصیحت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں, آپ لوگوں کے لیے کوئی داروغہ نہیں ہے, آپ کو کسی چیز کو لوگوں پر مسلط نہیں کرنا, ان پر ٹھوس نہیں دینا, جو بات کرنی ہے وہ دلیل کے ساتھ کرنی ہے, نصیحت کے اسلوب میں کرنی ہے. اور جب دعوت کے ضمن میں ہتھیار کا ذکر کیا, آپ نے چونکہ لفظ ہتھیار استعمال کیا ہے, تو قرآن نے اس کو بھی موضوع بنایا ہے اور یہ کہا کہ جاہد ہم بہی جہادن کبیرہ, یعنی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کریں, یعنی جہاد کا آلہ اور اسلحہ بھی قرآن مجید نے اپنے آپ کو قرار دیا. اور یہ بات خود قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ کہی ہے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, پیغمبر سے یہ کہا ہے کہ آپ ہر حال میں ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، ان میں سے جو بھی بات سننا چاہے گا وہ اس قرآن کے ذریعے سے اس کی جانب متوجہ ہو جائے گا۔ یہ جو آپ نے حوالہ دیا یہ در حقیقت بہت بڑی غلط فہمی ہے جو قرآن مجید کے مطالعے سے بھی لوگوں کو پیدا ہو جاتی ہے اور بائبل کے مطالعے سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق تنہا قرآن سے نہیں ہے۔ بائبل کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کتاب استثناء میں اور دوسری بعض کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے جہاد کے احکام ملیں گے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ایک زمانہ وہ رہا ہے جب دنیا کے اندر مذہب کی بنیاد پر پرسیکیوشن ہوتی، یعنی انسان کو جبرن اس بات پہ مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اس نقطہ نظر کو اختیار کرے یا اس کو نہیں چھوڑے۔ بالعموم جو قبائلی معاشرے تھے ان میں قبائلی ایلڈرز جو بڑے لوگ ہوتے تھے، سردار اور شیوخ، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کسی آدمی کو کہ ان کے تحت رہتے ہوئے وہ ان کے مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لے۔ یہی صورتحال بادشاہوں کی ہو جاتی تھی، معاشرے بحثیت مجموعی اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ برادریوں کا نظام اتنا سخت تھا کہ اس میں کسی آدمی کے لیے انحراف کرنا ناممکن ہو جاتا تھا، کیونکہ غلامی کا بھی ایک دور رہا ہے، اس لیے آقاؤں کے نیچے جو غلام تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لے۔ تو جب کبھی انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی، بالعموم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، جنہوں نے ان کے دین کو اختیار کیا، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ان پر جبرن اپنا نقطہ نظر نافذ کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے آزمائے گئے، ستم توڑے گئے۔ اس موقع کے اوپر یہ کہا گیا کہ آپ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کریں۔ تو ایک پہلو یہ ہے، یعنی قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ حتی لا تکون فتنہ، حتی لا تکون فتنہ، آپ تلوار اٹھائیں تاکہ لوگوں کو آزادی نصیب ہو جائے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جس مذہبی آزادی کے لیے ہم کو جہاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اسی کی بالکل الٹ تعبیر کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ غالباً لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا۔
آزادی تو نہیں ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یا آپ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو کیسے آزادی؟
بس صحیح سوال کیا آپ نے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک پہلو یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے کہ فتنے کے خلاف، مذہبی جبر کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے اس معاملے میں کہ یہ صورتحال اب جمہوری معاشروں میں اس طرح نہیں رہی، لیکن ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ کمیونسٹ بلاک میں بالکل یہی صورتحال تھی۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں لوگوں کے لیے مذہب تبدیل کرنا مشکل تھا، مذہب پر قائم رہنا مشکل تھا، مسجدیں قائم کرنا مشکل تھا، قرآن پڑھنا مشکل تھا، بائبل کا مطالعہ کرنا مشکل تھا، چرچ کی تنظیم قائم کرنا مشکل تھا۔ یہ سارا ابھی کچھ ہم نے دیکھا ہے، یعنی اس
کو کہا گیا
اس کے خلاف اصل میں جہاد کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے نا کہ جہاد کا حکم قرآن مجید میں بھی بائبل میں بھی، ایک تو اس فتنے کے خلاف ہے، جہاں کہیں مذہبی جبر ہوگا اس کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر اصرار ہے کہ میں نے یہ دنیا آزادی کے اصول پر بنائی ہے۔ دیکھیے میں قرآن کا موقف آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دنیا بنائی، لا اکراہ فی الدین، اس میں دین کے معاملے میں اگر مجھے کوئی جبر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود کر لیتا، میرے پاس یہ طاقت تھی کہ میں تمام انسانوں کو ایک ہی دین پر لے آتا، لیکن میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ فقط تبین رشد ملل گئی، میں نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے، بات واضح کر دی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں رکھا، لہذا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر کسی چیز کو جبرن مسلط کرے۔ جب کبھی فتنہ پیدا کیا جائے گا، لوگوں پر جبرن کوئی چیز مسلط کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مذہبی فریضہ قرار دے دیتے ہیں کہ آپ جہاد کریں۔ یہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اصل میں کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی قانون اسلامی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ اصل میں اللہ کی جزا و سزا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم پر حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو سزا دیتے ہیں۔ اس سزا کا ذکر آپ دیکھیے بائبل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ قوم نوح پر یہ سزا نافذ ہوئی، قوم عاد پر یہ سزا نافذ ہوئی، قوم لوط پر یہ سزا نافذ ہوئی، قوم یونس پر یہ سزا نافذ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ سزا خود دیتے ہیں، جس طرح قیامت میں وہ جزا و سزا دیں گے بالکل اسی طرح دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔
اس کے بعد جو ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسولوں تک خاص ہے اور اللہ کی ایک سنت ہے جو اس طریقے سے پورا کی جاتی ہے، اس کے بعد بھی کیا مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا کہ غیر مسلموں سے کہتے ہیں کہ یا ہمارا دین قبول کرو یا جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ یہ جبر نہیں ہے ایک لحاظ سے، یہ عام جو موجودہ جمہوری دور کے اصطلاحات میں جب اس کو دیکھتے ہیں،
اس کا حق اللہ تعالیٰ نے صرف اس دائرے تک دیا تھا جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اتمام حجت کر دیا، یعنی جزیرہ نما عرب اور وہ سلطنتیں جن کو آپ نے خط لکھ کے یہ بتا دیا تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں، میری بات کو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ جو جزا و سزا قیامت میں برپا ہوتی ہے وہ میں دنیا میں برپا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اصل میں نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کسی نے اس قانون کو غلط استعمال کیا ہے، خواہ وہ یہود ہو خواہ وہ مسلمان ہو، تو غلط کیا ہے، انہوں نے خود قرآن مجید سے انحراف کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا کوئی غلط استعمال بعد کے ادوار میں ایسا ہوا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلام کی دعوت بالکل دعوت کے طریقے
قرآن پر مجید سے انحراف کیسے کیا جائے؟ سب قرآن مجید میں ہی سورہ توبہ بھی ہے، قرآن مجید میں ہی یہ حکم ہے کہ آپ اپنے گھوڑے تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے، تو یہ تو قرآن ہی نے یہی درس دیا.
کس مقصد کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم دیا گیا؟ فتنے کے خلاف جنگ کے لیے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بستیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور بیچارے چلا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا دین بھی قبول کرنے کے لیے لوگ اجازت نہیں دیتے. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ رب اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، اس بات پر ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. لہذا اٹھو، گھوڑے تیار رکھو اور ان دشمنوں کو ختم کرو. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی عظیم خدمت ہے. آپ مجھے بتائیے، اگر اس وقت دنیا کے اندر کسی سلطنت میں لوگوں کو مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں انسانیت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اٹھ کر اس کے خلاف جنگ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ جنگ آزادی دلوانے کے لیے ہے، یہ مذہب قبول کروانے کے لیے نہیں ہے. غلط فہمی وہیں سے ہوئی ہے کہ رسولوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا جزا و سزا کا قرآن
میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفاروں کے لیے سختگیر سخت ہیں.
اس کا ترجمہ لوگ بالکل غلط کرتے ہیں. اشداء علی الکفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ منکرین ہیں وہ انہیں بہلا پھسلا نہیں سکتے، یہ ان کے مقابلے میں نرم چنا نہیں ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کو اپنے شیشے میں اتار لیں، اس کے معنی یہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپس میں ان کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کفار اپنی چال بازیوں کا نشانہ بنا کے ان کو کسی غلط سمت میں لگا لیں. یہ چیز ہے جو وہاں بیان کی گئی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتا ہے اس وقت تو اللہ سزا دیتے ہیں. یہ سزا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ سزا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، یہی وہ سزا ہے جس کے لیے تورات میں بڑے تفصیلی احکام ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت نشانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو بنا لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ قطعی احکام اسی مقصد کے لیے تورات کی کتاب استثناء میں موجود ہیں. جس کو ساری مسیحی دنیا پڑھتی ہے، اپنی کتاب مقدس کہتی ہے، جس کی تلاوت کرتی ہے، یہودی جس کو پڑھتے ہیں، اس میں بھی بالکل یہی بات بیان کی گئی ہے. تو یہ اللہ کا ایک خاص قانون ہے. اس قانون کو سمجھنے میں بعض اوقات مسلمان بھی غلطی کرتے ہیں، مسیحی بھی غلطی کرتے ہیں، یہود بھی غلطی کرتے ہیں.
سب چلو اس آیت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس قانون کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اس میں غزوہ احد، خندق، بدر، سب یعنی فتح مکہ، جنگوں کی ایک تاریخ نہیں ہے.
تعجب ہوتا ہے مجھے کہ ایک شخصیت نے دین کی دعوت پیش کی، 13 سال تک مظلومیت کے ساتھ جدوجہد کی، اس کے ساتھیوں کو ذبح کر دیا گیا، عورتوں کے پیٹ پھاڑ دیے گئے، ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، شیب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا، ادنا درجے کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. 235-236 کے قریب افراد کو لے کر وہ نکلے، اپنا وطن انہیں چھوڑنا پڑا، اس وقت بھی کسی نوعیت کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. اس کے بعد جب وہ یثرب میں آ گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ بدر میں کیا مسلمان حملہ کرنے کے لیے گئے تھے؟ احد میں مسلمان حملہ کرنے کے لیے گئے تھے؟ یہ جنگیں مکے میں ہوئی تھیں. یثرب کی اس چھوٹی سی بستی میں ساری قوتیں اس بات پر متحد ہو گئی تھیں کہ ہم اس دعوت کو مٹا دیں گے. بدر میں قریش حملہ آور ہوئے، احد میں قریش اپنا بدلہ لینے کے لیے، بدر میں جو انہیں شکست ہوئی تو قریش آئے، احزاب میں وہ سارے عرب کو چڑھا لائے، یعنی خندق کھود کر اس کا دفاع کرنا پڑا. تو وہ کون سا موقع ہے جب یہ معاملات اس درجے میں پہنچ گئے ہیں کہ پے در پے مسلمانوں کو خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اس وقت پھر خطرے کا کلا کما کرنے کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقدام کیا، اور وہ اقدام بھی دیکھیے کتنا پرامن کیا. ایک ایک تلوار لے کر مسلمان حج کرنے کے لیے گئے ہیں. حج ایک مذہبی عبادت تھی، دین ابراہیمی کی ایک روایت تھی، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا تھا. اس وقت قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر یہ حج کا راستہ روکتے ہیں تو پھر جنگ کی جائے گی. اور اس موقع پر بھی آپ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا معاہدہ کر کے، جس کو کہا جاتا ہے کچھ دب کر آپ نے معاہدہ کیا، تشریف لے آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھولا کہ جس میں نہ جنگ کا معاہدہ ہو گیا 10 سال کے لیے، اور اس میں پورے عرب کے لیے اسلام لانے کی راہ کھل گئی، چونکہ اسے عام المفوت کہا جاتا ہے. کوئی جنگ اس سے پہلے ایسی نہیں ہوئی جس میں لوگوں کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا. بدر میں حملے کا مقابلہ کیا گیا، احد میں حملے کا مقابلہ کیا گیا، احزاب میں حملے کا مقابلہ کیا گیا، حدیبیہ میں دب کر سنا کر کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. نہ جنگ کا معاہدہ.
اس تاریخ میں جائے سب حدیبیہ بھی ہے، اور اس تاریخ میں ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہتے کہ سب مدافعانہ جنگیں تھیں، لیکن کیا یہ بھی اس تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں یہ گرے گا؟
یہ تو اس جزا و سزا کا نفاذ ہے. جب آپ پیغمبر کا انکار کریں گے تو خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے. یہ عذاب فرشتوں کے ذریعے سے آتا ہے اگر پیغمبر کے ساتھی موتت بے تعداد میں نہ ہوں، اسے کوئی دار الحجرت میسر نہ آئے، اس کو کہیں اقتدار نہ ملے، تو پھر آسمان سے آتا ہے. اور اگر پیغمبر کو اقتدار حاصل ہو جائے، اس کے ساتھی بھی موتت بے تعداد میں ہو، تو پھر جب اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی تو قرآن کا قانون یہ ہے کہ وہ فتح پائے گا.
قرآن کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، رسولوں کے ساتھ یہ چیز خاص ہے، ہم چلو یہ توجہ اسی کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال وہ عذاب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حضور صحابہ کے تلواروں کی شکل میں کفار مکہ پہ نازل ہوا، لیکن بہرحال اسلام پہلا تو تلوار کے ذریعے نا، ٹھیک ہے وہ آزاد تھی یا جو کچھ بھی تھا، لیکن یہ تو اس سے نتیجے نکلتے ہیں نا کہ جنگوں کے ذریعے تلوار کے ذریعے ہی
ہرگز نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلا مرحلہ 13 سال کا ہے، اس میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اس وقت تو مسلمان خود تلواروں کی زد میں تھے، اس لیے آپ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے. جتنے دیر وہ مدینہ میں رہے اس دوران میں جتنے لوگ آ کے مسلمان ہوتے رہے سب مظلوم لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کوئی اس نوعیت کا اقدام نہیں کیا. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کر کے جب مسلمان واپس آ گئے تو 10 سال کا جو نا جنگ کا معاہدہ کیا گیا اس کے دوران میں کسی نے تلوار نہیں اٹھائی ہوئی تھی، مسلمانوں نے دب کر معاہدہ کیا تھا. ابھی قریش کی طاقت بھی نہیں ٹوٹی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اسی کو عام الوفود کہا جاتا ہے جس میں جگہ جگہ سے لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. پورے عرب سے لوگوں نے آ کے اسی دوران میں، جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ کس طریقے سے جوک در جوک آ کے خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے. اس وقت کسی نے ان پر تلوار نہیں اٹھائی. پھر صحابہ کرام نے جب سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا ہے تو سلطنتوں تک محدود رکھا، لوگوں کو تو کبھی نہیں کہا کہ وہ اسلام قبول کرے، کسی آدمی کو یہ تقاضا نہیں کیا گیا، یعنی حکومت ختم کر دی گئی.
سب اسی وقت حضور کے دنوں میں کے دور میں جو ہے مختلف قیصر و کسریٰ اور باقی جو روم اور اس کے حکمرانوں کو خط بھیجے گئے کہ آپ اسلام قبول کریں.
جی بالکل ٹھیک ہے، میں تو آپ سرچ کیا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، اس کے بعد حکومتوں کا خاتمہ کر دیا گیا. عام لوگوں کو یہ کب کہا گیا؟ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو اس حکومت کے اندر رہیں اور چاہیں تو آپ اسلام قبول کر لیں، اس بات کا پورا حق ان کو دیا گیا. یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ کو ہر حال میں اسلام قبول کرنا ہے. چنانچہ یہ آپ کے ہیں جو عراق ہے، جو شام ہے، یہ سواد عراق کا سارا علاقہ ہے، دجلہ و فرات کی پوری وادی ہے، پھر اس کے بعد ایران کے لوگ ہیں، یہ اپنی آزادانہ مرضی سے مسلمان ہوئے ہیں. اچھا اس کو تو چھوڑ دیجئے، آپ انڈونیشیا ملائیشیا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عرب تاجر گئے ہیں وہاں پہ، اس وقت بہت بڑی بڑی اسلامی حکومتیں وہاں موجود ہیں.
جیسے اس میں دو سوال، ایک تو یہ کہ اگر یہ سنت رسول کے لیے خاص ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو توسیع ہوئی اسلامک جو مسلمانوں کی سلطنت میں، حضور کے لیے یہ خاص تھا تو اس کے بعد خلفاء راشدین نے ایسا کیوں کیا؟ اور ان دنوں میں جو توسیع ہوئی اسلامی ریاست میں جب یہ مختلف ایران تک پہنچا اور باقی ممالک تک پہنچا، کیا وہ جنگوں اور تلوار کے ذریعے نہیں ہوا؟
اسی قانون کا نفاذ تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین کر دیا تھا. دیکھیں اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ذریت ابراہیم کا علاقہ ہے، سیدنا ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس علاقے کو وہ دین کی سلطنت کا علاقہ بنا کے رکھے گا. اس میں جب لوگوں پر اتمام حجت کر دیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جزیرہ نما عرب میں اس قانون کا خود نفاذ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور صحابہ کرام نے صرف ان ریاستوں تک یہ اقدام کیا جن پر حضور کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا تھا. یہ گویا پیغمبری کے کام کی تکمیل تھی، یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد نہ کسی کو لوگوں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ اسلام لاؤ یا جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہ یہ اسلامی شریعت کا کوئی ابدی قانون ہے، نہ کسی پر جزیہ عائد کیا جا سکتا ہے. یہ رسولوں کے ساتھ ایک خاص قانون ہے، یہ سیدنا موسیٰ کے بارے میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے تورات میں، اور قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے. اصل میں یہ وہ قانون ہے جو اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پروردگار نے یہ رسول بھیجے تھے اور ان کے ذریعے سے اس نے اتمام حجت کیا تھا اور اس نے لوگوں پر یہ سزا نافذ کی تھی. یہ قیامت کی جزا و سزا ہے جو دنیا میں نافذ کی گئی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے پیغمبروں کا بنیادی دعویٰ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، ورنہ قیامت میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لوگ اس کو نہیں مانتے، اس کے دلائل دیے جاتے ہیں، علمی دلائل دیے جاتے ہیں، فکری دلائل دیے جاتے ہیں، وجدان کی اپیل ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، ان کے سامنے کائنات کا توارث پیش کیا جاتا ہے. ہزار دلائل کے باوجود جب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جس طرح ایک سائنسدان اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کے طریقے پر اپنی بات ثابت کر دیتا ہے، اسی طرح اخلاقی قانون پر جزا و سزا اس دنیا میں برپا کر دوں گا. یہ وہ جزا و سزا ہے جو برپا کی گئی، اور میں یہ کہتا ہوں یہ تورات میں بھی ایسے ہی برپا کی گئی ہے، یہ قرآن میں بھی ایسے ہی برپا کی گئی ہے. اس کو خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے ساتھ کیوں مخصوص کر لیا جاتا ہے؟ یہ تمام انبیاء کے بارے میں اللہ کا قانون ہے کہ ان میں سے جو رسولوں کے
لیے خلفاء راشدین کے دور میں بھی جو ہوا وہ اس سنت کا حصہ تھا،
اسی سنت کا حصہ تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا وہ معاملہ.
وہ تو حصہ تھا، اس کے بعد یہ محمود غزنوی، یہ محمد بن قاسم، یہ طارق بن زیاد، یہ جو سب ہمارے ہیرو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟
ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر عائد نہیں ہوتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک بڑا امپائر قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو سلطنتیں قائم کرتے ہیں، ملک فتح کرتے ہیں. یہ جمہوریت اور اس طرح کی چیزیں دنیا کے اندر اب کسی حد تک اسٹیبلش ہوئی ہیں، اور اب بھی کتنی ہوئی ہیں، یعنی کوئی 40-45 سال گزرے ہیں جس میں ہم نے حق خود ارادی اور جمہوریت کی باتیں بہت سنی ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی امریکہ کے صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں اسامہ بن لادن ہوئے تو ہم اپنی فوجیں داخل کر دیں گے. تو دنیا کے اندر جب سپر پاورز قائم ہو جاتی ہیں, ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا بھی ایک بڑا امپائر قائم ہو گیا تھا, اس میں غلط اقدامات بھی کیے گئے, اس میں اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے بعض چیزوں کو روا بھی رکھا گیا. اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی.
تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاد حضور اور صحابہ کرام کے ساتھ ختم ہو گیا, اس کے بعد امت کے لیے جہاد نہیں؟
فتنے کے خلاف, ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد ہوگا. وہ جہاد ابدی حکم کی حیثیت سے موجود ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا. اور وہ کیا چیز ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اس پر تو آپ کو فخر کرنا چاہیے. وہ تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں پرسیکیوشن ہوگی, کہیں کوئی ظلم ہوگا, تو ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہے.
آپ جہاد کے منکر تو نہیں ہیں؟
جہاد تو اسلام کا ابدی حکم ہے.
تو کیسے شریعت کا لازم جہاد کیسے ہوگا؟ موجودہ دور میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا حکم نہیں ہے جس طرح یہ لوگ اس کی تو آج کے دور میں جہاد کیسے ہوگا؟
نہیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے دو حصے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کا نفاذ ہے, وہ معاملہ پیغمبروں کے ساتھ ختم ہو گیا. ایک ظلم اور عدوان کے خلاف, ظلم اور زیادتی کے خلاف جہاد ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حکم ہے, قیامت تک باقی رہے گا. اور میں تو اس کے بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کون کسی کے لیے جان دیتا ہے؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں ظلم ہوگا, ظلم مسیحی پر ہو, ظلم یہودی پر ہو, ظلم ہندو پر ہو, انسانیت کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے گا, لوگوں کو کوئی مذہب جبرن تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے گا, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف جہاد کریں.
اچھا,
یہ جہاد ہے جو قیامت تک کے لیے باقی.
جہاد کا حکم دیا گیا ہے, آپ مانتے ہیں, آپ اس کے قائل ہیں کہ اگر یہودی یا عیسائی کے خلاف بھی ظلم ہو رہا ہوں تو جہاد فرض ہو جاتا ہے. لیکن جب سب یہاں تو یہ ہے کہ یہودی چھوڑے, مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں بھی, افغانستان میں بھی, عراق میں بھی, ہر جگہ, تو یہاں کیا جہاد فرض نہیں ہو جاتا؟
دیکھیے بات یہ, جہاد جب بھی فرض ہوتا ہے کسی ظلم کے خلاف تو کس پر فرض ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی پوری کمیونٹی پر فرض ہوتا ہے, پوری امت پر ہوتا ہے, یا کسی قوم پر ہوتا ہے. اور فرض ہونے کا بھی کیا مطلب ہے؟ فرض ہونے کے کچھ شرائط و حدود ہیں. یعنی اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ جہاد کر سکیں. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ ایک گروہ اٹھ کے کر لے گا, ایک حزب اٹھ کے کر لے گی, ایک مسلمانوں کے اندر کے چند لوگ اٹھ کے کر لیں گے. اس کا فیصلہ مسلمان امت کو کرنا ہے. اگر کشمیر میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو یہ مسلمانوں کی کشمیر کی ریاست ہے جس کے اندر رہنے والے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا جہاد کریں گے, یا پاکستان کی ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ جہاد کریں گے. اگر معاملہ امت مسلمہ کا تو امت مسلمہ فیصلہ کرے گی.
آج بھی ہمارے فیصلہ کرنا امت مسلمہ کا کام ہے. امت مسلمہ کیسے فیصلہ کرے گی؟ یعنی ان کا جو آج کا نظم بن گیا ہے, حکومتوں کی صورت میں بن گیا, تو ان حکمرانوں سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ جہاد کا اعلان کریں؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جب معاملہ قوم سے متعلق ہے تو قوم کو فیصلہ کرنا ہے, جب معاملہ ملت سے متعلق ہے تو ملت کو فیصلہ کرنا ہے. اب اگر فرض کر لیجئے کہ قوم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, تو جس قوم کے ساتھ مسئلہ ہوگا یہ اس کی منتخب قیادت کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے. اسی وجہ سے اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ استبدادی حکومت قائم کر لیں. ہر حال میں ایک نمائندہ حکومت ہوگی, مسلمان اپنے حکمران کا انتخاب کریں گے.
اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے؟
اسلام جمہوریت کو ایمانیات کے درجے میں رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ذل الہی بن کر لوگوں پر اپنا اقتدار قائم کر لے, کوئی فوجی حکمران لوگوں پر اپنا اقتدار قائم کر لے, کوئی بندوق کے زور پر لوگوں کے اوپر اپنا اقتدار قائم کر لے, کوئی شخص کسی خاندان کی برتری کی بنیاد پر اپنا اقتدار قائم کر لے, کوئی ولایت فقیہ یا کسی مذہبی منصب کی بنیاد پر اپنا اقتدار قائم کر لے. اقتدار کے قائم ہونے کی لیجیٹیمیسی, اس کا جواز ہی صرف اس بنیاد پر ہے کہ امرہم شورا بینہم.
جو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں خلفائے راشدین, ان میں سے کس کا انتخاب جمہوری طریقے سے ہوا؟ کس کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوا یا اس طرح کا جمہوری پروسیس چلا؟
سب کا انتخاب جمہوری طریقے سے ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن تو آپ آج بھی اگر چاہیں تو بعض علاقوں میں نہیں کرا سکتے. جمہوریت یا شورا یا لوگوں کی رائے حاصل کرنے کے طریقے تمدن کے لحاظ سے
نامینیشن ہوئی. حضور نے نامینیشن کیا ابوبکر صدیق؟
جی, مجھے اجازت دیجیے, ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار اس بات کی طرف اشارات کیے, لیکن کبھی یہ بات نہیں کہی کہ فلاں کو حکمران بنا لو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امرہم شورا بینہم کا قاعدہ پریویل کرے, اسی کو لوگ اپنے سامنے رکھے, مسلمان اس کا فیصلہ کرے. آپ تاریخ پڑھیے کہ وہاں ہوا کیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے ایک سال پہلے لوگوں کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھیے, اس سے پہلے یہ حکومت یثرب تک محدود تھی, اب اس کا دائرہ پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل گیا ہے. اس وجہ سے اب یہاں پہ قبائلی نظام ہے. اس قبائلی نظام میں قریش کے قبیلے کو پہلے بھی یہ حیثیت حاصل تھی کہ لوگ اسی کے اقتدار کو تسلیم کرتے تھے, اب بھی اکثریت کی تائید انہیں کو حاصل ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ قریش ہیں جن کو لوگ ولاۃ الامر سمجھتے رہے ہیں, اور یہ ارشاد فرمایا کہ مسلم ہم لمسلم ہم و کافر ہم لکافر ہم, الناس تبع لقریش. یعنی قریشی کے پیرو ہیں لوگ, انہی کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کو اپنا حکمران سمجھتے ہیں، لہذا مسلمان اگر اب مسلمان ہوئے ہیں تو اب ان کی قیادت تسلیم کرتے ہیں، اگر وہ پہلے کفر میں تھے تب بھی ان کی قیادت تسلیم کرتے تھے، لہذا میرے بعد اقتدار اکثریت کی تائید کی بنیاد پر ان کو منتقل ہو جائے گا، یہ حضور نے فیصلہ کیا۔
جیسے جمہوریت میں تو جو حاکمیت ہے وہ عوام کو حاصل ہے، اور اسلام میں اللہ کو حاکمیت حاصل ہے۔
دیکھیے اللہ کو حاکمیت حاصل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو حاکمیت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پوری کائنات کا پروردگار ہے، اس کا نظم وہ چلا رہا ہے، اسی کی ملکوت اور اسی کی بادشاہی ہے جو پوری کائنات میں کار فرما ہے، اس کے سارے نظم و نسق کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے روبہ عمل کیے ہوئے ہیں، اس کے معنی یہ ہے۔ اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان جب اللہ کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو اپنا پروردگار مان لیتا ہے، تو اسے خدا کے قانون کا پابند ہونا چاہیے۔
حضور نے جو فرمایا کہ جہاد تا قیامت جاری رہے گا، انہوں نے تو اپنے جہاد کی بات کی تھی نا،
اسی جہاد کی بات کی تھی جس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ لڑو حتی لا تکون فتنہ، تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، پرسیکوشن ختم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، عدوان ختم ہو جائے۔ یہ ظلم و عدوان کے خلاف اگر آپ جہاد کو بند کر دیں تو اس کے بعد دنیا چوروں کا بھٹ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کا حق لوگوں کو نہ دیا ہوتا تو کلیسا ویران ہو جاتے، مسجدیں ویران ہو جاتی، سینگاگ ختم ہو جاتے۔ ایک ایک مذہبی عبادت گاہ کا ذکر کیا، اور صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ تمام مذاہب کی عبادت گاہیں ویران ہو جاتی، لوگ ایک دوسرے کو مارتے اور ختم کر دیتے۔ اس وجہ سے میں
آپ کے فلسفے کو درست مان لے تو جو حدیث ہے، من رام ان کو من کرن فل یو غیر ہوں بیدی ہی فعل فبلسانی ہی فعل فبقلبی ہی، کہ ہاتھ سے روکو اس کا نو تو زبان سے روکو، اس کے ساتھ پھر کیا کر،
اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے۔ ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے، ایک باپ کا گھر میں ایک دائرہ اختیار ہے، ایک ادارے کے سربراہ کا اپنے ادارے میں ایک دائرہ اختیار ہے، ایک مملکت کے حکمران کا یا اس کی پارلیمنٹ کا پورے ملک میں ایک دائرہ اختیار ہے، اس میں یہی کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی کو روکنے کے معاملے میں کس کو اختلاف ہے پوری دنیا میں؟ کیا آپ بددیانتی کو نہیں روکیں گے؟ کیا آپ کم تولنے کو نہیں روکیں گے؟ یہ جو منکر ہے، پہلے سمجھ لیجیے یہ کیا چیز ہے۔ یہ اصل میں مسلمہ برائیاں ہوتی ہیں، منکر کے معنی یہ ہے، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جن چیزوں کو انسانیت بحثیت انسانیت برائی سمجھتی ہے، ان کو روکا جائے گا۔ کہاں، کیسے؟ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں، کوئی فساد نہیں برپا کیا جائے گا۔
یہ سب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کا ہتھیار وہ جنگ یا تلوار نہیں ہے بلکہ دعوت ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو ایک سوال اور ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہماری پوری اسلامی تاریخ میں ہیرو پھر دائی کیوں نہیں ہے، مسلحین کیوں نہیں ہے؟ ہمارے تمام ہیرو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ وہی لوگ ہیں جو سپہ سالار تھے، جو کمران تھے، جو جنگ کرنے والے تھے۔
دیکھیے بات یہ کہ یہ بات علی الاطلاق ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے جو بڑے جلیل القدر ائمہ ہوئے ہیں، ہمارے جو علماء ہوئے ہیں، مسلمان ان کو بھی غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ سوال یہ کہ ابو حنیفہ نے کون سی جنگ کی تھی، شافعی نے کون سی جنگ کی تھی، مالک نے کون سی جنگ کی تھی، احمد بن حنبل نے کون سی جنگ کی تھی، شاطبی ابن حزم نے کون سی جنگ کی تھی، ابن تیمیہ ابن قیم نے کون سی جنگ کی تھی، شاہ ولی اللہ نے کون سی جنگ کی تھی، علامہ اقبال نے کون سی جنگ کی ہے۔ یہ سب ہیرو ہیں اور ان سب کو مسلمان بڑے احترام بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے جب ایک بڑی سلطنت قائم ہوتی ہے اور اس سلطنت کے اندر بعض لوگ اس سلطنت کی توسیع کے لیے اقدامات کرتے ہیں، جو محمود غزنوی نے کیے، شہاب الدین غوری نے کیے، تو فطری طور پر کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی اور باقی قوموں کے اندر بھی ایک حماست یا بہادری یا دلیری کے ساتھ محبت اور تعلق خاطر کی کیفیت ہوتی ہے، تو لوگ ان کو بھی ہیرو سمجھ لیتے ہیں۔ ورنہ اسلام کے اصل ہیرو اس کے علماء ہیں، اس کے سائنٹسٹ ہیں، اس کے حکماء ہیں، اس کے فلسفی ہیں، اس کے فقہا ہیں، یہ اصل ہیرو ہے، اور ہماری پوری تاریخ جو ہے ان سے روشنی حاصل کرتی ہے۔
جاوید احمد غامدی صاحب پروگرام میں تشریف لانے اور ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہم نے کوشش کی جو گرم عشق یعنی اسلام کا ہتھیار تلوار ہے یا کہ دعوت، ان کے سے متعلق مختلف سوالوں کا جواب جانے جاوید احمد غامدی صاحب سے۔ زندگی رہی تو کل اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت لینے سے قبل آپ سے ایک بار پھر یہ گزارش کرتا چلوں کہ حسب سابق پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس hotnews@ptv.com.pk۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔